का आगाज 13वें पारे के दूसरे आधे से हुआ। अल्लाह का कलाम जो लोग उसे हक मानते हैं, ज़ाहिर है वो अंधों की तरह नहीं है, और इस कुरान से अक्लमंद लोग नसीहत पाया करते हैं। और अक्लमंदों की निशानी यह है कि अल्लाह से किया हुआ आहद पूरा करते हैं, जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे जोड़ते हैं, अल्लाह की खातिर सब्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं, इनके जन्नत के बागात हैं और इन्हें सलामती का, इसे कहें कि उन्हें सलामती की खुशखबरी सुनाई जाएगी कि जो तुमने तुमने सब्र किया आज उसका तुम्हें बदला है। इसके मुकाबले में अकल से कोरे लोग, फसादी लोग, उनकी निशानी यह है कि वह अल्लाह से किया हुआ आद तोड़ देते हैं, जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे कत ताल्लुक करते हैं, ज़मीन में फसाद करते हैं। फिर जो लोग जिनके पास दुनिया है और उस दुनिया पे इतरा रहे हैं, उन्हें समझाया कि ये दुनिया तो बहुत वक्ती चीज़ है, बाकी किसी को अल्लाह कम दे ज़्यादा दे ये कोई नाराज़गी और मोहब्बत की निशानी नहीं है, असल तो अल्लाह का दीन है और अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान है, और जो ईमान वाली ज़िंदगी इख्तियार करते हैं उनके लिए बेहतरीन ठिकाना है। अल्लाह के नबी को तसल्ली दी गई कि पहले अम्बिया के साथ भी मजाक किया गया, लोगों ने उन्हें मजनून कहा, मजाक किया, मसखरा किया, लेकिन जो लोग ईमान की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं अल्लाह ने उनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं। नबी पर एक आम एतराज़ कि ये खाता पीता कैसा है, नबी अल्लाह की वही आती तो किसी फरिश्ते पे आती, तो बताया कि हर नबी इंसान ही हुआ करता है, उसकी औलाद भी हुआ करती है, ज़िंदगी के ज़रूरियात भी हुआ करते हैं, इसलिए कि इंसानों के लिए पैगंबर बना के अल्लाह ने नमूना बना के भेजा है, फरिश्तों के लिए नहीं भेजा, इसलिए हर नबी इंसानों में से आया है, उसी का तज़किरा फरमाया। फिर सूरह इब्राहिम है जिसके आगाज़ में कुरान की अज़मत का तज़किरा कि ये अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके जाती है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दे देते हैं, खुले गुमराही के अंदर मुबतला हैं आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह देने वाले। हर रसूल अपनी कौम के अंदर से ही आया है और उनको पैगाम समझाया है, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, उनके ज़रिए भी अल्लाह ने उस कौम को निजात दी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़ाब्ता बताया जो हमारी नेमतों का शुक्र बजा लाया करता है, हम उनकी नेमतों में और करते हैं, बल्कि अशुक्र कैदुल मौजूद व सईदुल मफकूद, शुक्र तो ऐसी बढ़िया इबादत है जिसके बदौलत जो नेमतें होती हैं वो महफूज हो जाती हैं, और जो नहीं होती शुक्र उन्हें भी शिकार करके इसके झोलियों में डाल देता है। लेकिन शुक्रतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह कह रहा है और अल्लाह सच्चा है कि नेमतों पे शुक्र करोगे तो हम और देंगे। और मेरे अजीज़ों, नेमतों का शुक्र सिर्फ ज़बान से शुक्र दे कर देना काफ़ी नहीं है, किसी नेमत का हकीकी शुक्र यह है कि उस नेमत को यूं इस्तेमाल करो जो इसे जैसे नेमत देने वाले ने कहा है, जैसे मोहसिन ने कहा है वैसे शुक्र बजा लाओ, वैसे उस नेमत को इस्तेमाल करो, ये उस नेमत का हकीकी शुक्र है। माल दिया है तो उसकी मर्ज़ी देखो, सेहत दी है तो उसकी मर्ज़ी देखो, घर दिया है तो उसकी मर्ज़ी देखो, इज़्ज़त का कारोबार दिया है तो उसकी मर्ज़ी देखो, हुस्न देखा दिया है तो उसकी मर्ज़ी देखो, अगर ऐसा करोगे अल्लाह तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करेगा। कभी उसके इजाफे की शक्ल ये होती है कि एक से दो कर देता है, दो से तीन कर देता है, और कभी उसके इजाफे की शक्ल ये होती है कि उस एक ही के अंदर वो लुत्फ आता है जो हज़ारों में नहीं आता। हाँ, यानी अल्लाह उसमें बरकत दे देता है, उसके अंदर रूह पैदा कर देता है। और शायद अल्लाह ने यह भी ज़्यादा बताया और खूब ख्याल करना कि अगर शुक्र नहीं बजा लोगे, बस औकात तो हम नेमतें ही ले लिया करते हैं, और बस औकात नेमतों की शक्ल रह जाती है लेकिन ये उन नेमतों का चौकीदार बन के रहता है, उन नेमतों से इसे ज़िंदगी में लुत्फ नहीं मिलता और इसे ज़िंदगी में बरकत नसीब नहीं होती, इसलिए कि इसने अल्लाह की नेमतों की नशुक्री की है। اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ کا پیغام سنایا، جب قوموں نے نہ مانا تو اللہ نے انہیں ہلاک کیا، پھر آخرت کی زندگی کی ایک تصویر دکھائی کہ وہاں شیطان بھی جب اللہ کی پکڑ دیکھے گا تو اعلان کر دے گا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ کہے گا کہ میں نے کوئی زبردستی ان پر نہیں کی تھی، بس میں نے تو ایک راستہ دکھایا تھا اور یہ اس راستے پہ چل پڑے تھے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان، کلمہ، اس کی مثال مضبوط درخت کسی ہے، شجرہ طیبہ، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، شاخیں بلند ہوں، جس کا پھل بڑا میٹھا ہو۔ اور فرمایا کفر کا کلمہ کلمہ خبیث ہے، جس کی بنیادی بھی جس اس کی مثال اس درخت کسی جس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں اور اس کی جسے کہیں کہ پھل بھی بڑا کڑوا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا کرتے ہیں، یعنی اس کی ناشکری کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہ اللہ سے انہوں نے امن مانگا، اطمینان مانگا، اولاد کے لیے رزق مانگا، اولاد کے لیے نیکی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا، اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے، اب انہیں نمازی بنا دینا، اور اب ان کی معاش کی بھی فکر کر لے، اب ان کی معاش کا بھی خیال رکھ لینا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ مفسرین نے لکھا، عقل مند باپ وہی ہوا کرتا ہے جو اولاد کی معاش کی بھی فکر کرے لیکن ایمان کی فکر اس سے پہلے کرے، اس کی دنیا کی ضروریات کا بھی خیال رکھے لیکن دین کی ضرورت اس سے زیادہ اہمیت دے، اس کی دنیا کی مسائل بھی حل کرے لیکن آخرت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی زندگی کے سب سے بڑی ترجیح ہو۔ باپ وہی ہوا کرتا ہے، وہ باپ کیا باپ ہے جو 60 سال 70 سال کے لیے روٹی پانی کا انتظام کرتا ہے اور کھربوں سال کے لیے اسے بھکاری اور فقیر بنا کے جہنم کا ایندھن بناتا ہے، وہ باپ کی کون سی عقل اور سمجھ ہے؟ اس لیے فرمایا ابراہیم عقل مند باپ ہے، اس نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے یوں ہی کہا، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اسے اپنا بنا لے۔ ہاں اس اپنے بنانے میں اس کی زندگی کے ضروریات بھی ہوں گی تو اس کا معاش کا بھی انتظام کر دے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے ضابطہ بتایا، ہم کبھی ظالموں کی حرکتوں سے غافل نہیں ہیں، یہ ظالم نہ سمجھے کہ ہم پکڑ نہیں رہے تو ہم شاید اس کی حرکتوں سے غافل ہیں، نہ انما یؤخرہم، اللہ ڈھیل دیتا ہے اور جب یک بار بھی پکڑتا ہے دنیا تماشا دیکھتی ہے، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ظالم کی پکڑ ہوتی ہے۔ پھر جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جہنم کے اندر اوندے منہ جب اسے ڈالا جائے گا اور اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا، اور آگ اس کے چہرے کو بھی ڈھانک لے گی۔ اور جہنم کا یہ خوفناک منظر اللہ نے آیتوں میں ذکر فرمایا ہے، پھر سورہ حجر ہے، اور اس کے آغاز میں ان بدقسمت لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے پاس ایمان کی دولت کوئی نہیں اور دنیا سے چلے گئے، اور وہ اس اپنی بدقسمتی پر اتنا افسوس کریں گے کہ مارے افسوس کے انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے لو کانو مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کی منڈیوں میں سونا، چاندی، درہم، دنانی، ڈالر، پاؤنڈ کی بڑی قیمت لگتی ہے، لیکن ایک اور زندگی آنے والی ہے جہاں ایمان اسلام کا سکہ چلے گا، جن کے پاس ہوگا وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ ہاں ہاں میرے عزیزو، دنیا کے سکے کسی کے پاس نہ بھی ہوں تو 50-60 سال روکھی سوکھی کھا کے بھی گزر جائے گی، لیکن کسی کے پاس ایمان اور اسلام کا سکہ نہ ہو تو کھربوں سال کی زندگی کیسے گزرے گی، جہاں مرنا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب وہاں ایمان کی قیمت منڈی میں دیکھیں گے، کیا سرمایہ ہے یہ ایمان اسلام، تو وہ تمنا کریں گے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ لیکن بس اوقات میرے عزیزوں، بن مانگے کوئی دولت مل جاتی تو قدر کوئی نہیں ہوتی، اور پھر دنیا کی منڈیوں میں جب اس کی قیمت بھی نہیں لگتی تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے، اور ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی اتنی بڑی دولت، افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اتنی قیمتی چیز کو بے قیمتی سمجھ کے ضائع کر دیا۔
ہاں اتنی قیمتی چیز کو بے قیمتی سمجھ کے ضائع کر دیا، ان کے لیے بڑی افسوس اور حسرت کی بات ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کا تذکرہ فرمایا کہ ساری آسمانی کتابوں کو ان کے ماننے والوں کے حوالے کر دیا کہ تم ہی اس کی حفاظت کرنا، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. یہی تو وجہ ہے یہ معصوم سا بچہ اپنی مادری زبان کی لکھی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا، ایک صفحہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کا کلام سبحان اللہ عربی نہ اس کے ابا نے پڑھی نہ اما نے پڑھی نہ گھر میں بولی جاتی ہے، لیکن یہ بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے. اور صرف یاد نہیں کر لیتا، تمام تر نزاکتوں کے ساتھ یاد کرتا ہے، غننا کھینچنا رکنا بڑھنا ساری چیزیں یاد کر لیتا ہے. یہ سب اللہ کی حفاظت کی شکلیں ہیں کہ ماں باپ کے بچوں کے سینے کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے منتخب فرما دیا کہ چلو یہ مسلمانوں کے بچے میرے کام کے لیے. کچھ ہوتا نا صدر کا بند، صدر کے کام کے، چیف آرمی سٹاف کے بندے، ہاں کوئی اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، لیکن دھرتی کے وہ گھرانے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بچوں کو اللہ نے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے. اللہ کا ایک نام حافظ ہے تو یہ بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے. اللہ کا ایک نام ہے حافظ، ہاں اللہ کا ایک نام ہے حافظ. اللہ نے وہ نام اس بچے کو دے دیا جو اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے. تو اس کو اللہ نے آسان کر دیا، اللہ نے اسے آسان کر دیا اس کو یاد کرنا. اس کو اپنی مادری زبان اتنی اچھی بس اوقات نہیں آتی جتنا اچھا یہ قرآن پڑھا کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. صدیاں گزر گئی، نہ حرکت بدلی، نہ زبر میں فرق آیا، نہ نقطے میں فرق آیا. جب یہ اترا تھا کاتب کوئی نہیں تھا، اور وہاں جسے کہیں گے پریس کوئی نہیں تھی، وہاں لکھنے والا کوئی نہیں تھا. جس نبی کو اترا اس نے کسی استاد اور شاگرد سے پڑھا نہیں تھا، لیکن آج صدیاں گزر گئیں، مشرق مغرب شمال جنوب میں قرآن کے الفاظ ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں، حرکت زبر زیر ایک جیسی پڑھی جاتی ہے، رکنا بڑھنا ایک جیسے ہوتا ہے. یہ سب اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کی حفاظت کی شکلیں ہیں جو اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے. پھر انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اسے مسجود ملائکہ بنایا، اتنی عزت بخشی، مرتبہ بخشا، اسے مسجود ملائکہ بنایا. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ عقل پہ چلا، نقل پہ نہیں چلا، فلسفہ، حکمت، لوجک، ہاں شیطان نے دنیا میں سب سے پہلے لوجک کا فلسفہ نکالا. کہنے کا عقل میں نہیں آتی یہ بات، عقل میں نہیں آتی، یہ انسان مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اوپر والا نیچے والے کو کیسے سجدہ کرے. آج کا نادان مسلمان کوئی زیادہ ہی عقل پرست ہو گیا ہے. یہ بھی بسا اوقات یہ حکم مجھے عقل میں نہیں آ رہا، یہ سنت مجھے عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں اسی بیچارے کو یہ سمجھ، تو دنیا میں آیا کہاں سے، یہ عقل میں آ رہا ہے؟ کس راستے سے تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں، ہاں کیسے عقل میں آ رہا؟ جو اللہ رب العزت کا نظام ہے وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے. میرے عزیزو اگر یہ عقل نقل کے تابع نہیں ہوگا تو فتنہ بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا. ہاں کسی کمپیوٹر کے اندر کوئی پروگرام رکھا ہی نہ جائے اور آدمی اس پروگرام کی تلاش میں ہو تو کیا کہا جائے گا، ارے میاں اس میں یہ پروگرام ہے ہی نہیں جس کو تم تلاش کر رہے ہو. تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے عقل کو بھی ایک حد تک سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے بعد نقل ہے، اس کے بعد نقل ہے، اس کے بعد وحی ہے، اس کے بعد اللہ کی بات ہے. وہاں عقل نہیں لڑانی چاہیے ورنہ گمراہ ہو جائے گا. جیسے آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے، دیوار سے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، کان ایک حد تک سنتا ہے، ہر آواز نہیں سن سکتا، آدمی اپنے چھونے سے کسی چیز کا علم ایک حد تک حاصل کر سکتا ہے، ایسی عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے. اگر اس سے آگے بڑھایا، نقل میں اس نے رائے زنی کرنا شروع کر دی، گمراہ ہو جائے گا. تو شیطان کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے سجدہ کروں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا. اللہ رب نکل جا میری جنت سے، آج کے بعد تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل جنت کا تذکرہ ہے، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلدی جلدی اپنے مہمانوں کی ضیافت کرنا، اور بچھڑا بھون کے لے کے آ جانا، اور فرشتوں کا ہاتھ آگے نہ بڑھانا، اور دل کے اندر خوف محسوس کرنا ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر فرشتوں کا تسلی دینا، اور پھر اپنے آنے کی مہم، اپنے آنے کا مقصد ذکر کیا. قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ، پھر اس قوم کی بستی کی ہلاکت کا تذکرہ آسمان سے زمین پہ پٹخ دیا، عبرت کا نمونہ بنا دیا، پھر قوم حجر جو صالح کے قوم تھی اس کی بربادی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے قرآن کی نعمت بھی دی، سورہ فاتحہ ثمانیہ جو نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی، ہم نے آپ کی حفاظت کر لی ہے اور اللہ کی آپ عبادت کرتے رہے اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ موت نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر سورہ نحل ہے جس میں شروع میں قیامت کا تذکرہ، اللہ کے عذاب کا تذکرہ کہ آپ جلدی عذاب نہ مانگیں، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے چھپائے جانور مختلف مخلوقات پیدا کی جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، پھر اللہ نے زمین و آسمان کا سارا نظام، سورج چاند کو جو مسخر کیا اور سمندر اور دریا، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے اور اس میں اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اس میں اللہ کی توحید کا سبق ہے۔ وہ اکیلا الہ ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت میں جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو ان کے معبودان باطل ان کے شرک کا انکار کر دیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارا ساتھ شرک کرے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ نحل، یہ اسی نسبت سے ہے کہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، یہ بظاہر ایک چھوٹی سی مکھی ہے لیکن اپنے چھتے کے اندر تقریباً 20 سے 30 ہزار قسم کے خانے بناتی ہے اور ہر خانہ مسدس ہوتا ہے، ہاں اس انداز میں بناتے ہیں۔ پھر ان کا بڑا ایک نظم ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے نام سے سورت رکھ دی، سورہ نحل اسی نام سے۔ اس کا عجیب نظام ہوتا ہے، اس کے ایک مکمل سیکورٹی فورس ہوتی ہے اور پھر ایک جگہ ایسی ہوتی ہے اسی چھتے کے اندر جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک ملکہ ہوتی ہے جس کا سکہ اس پوری چھوٹی سی سلطنت پہ چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، پھر وہ بچے جنا کرتی ہے، پھر وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جہاں شہد جمع ہوتا ہے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں گندگی جمع ہوتی ہے، کچھ جگہ ایسی جہاں خاص بچے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس مکھی کا عجیب نظام ہے، فضاؤں میں ہواؤں میں اڑ کر اپنے مقصد تک جاتی ہے اور جب جاتی ہے تو وہاں نشان لگا کے آ جاتی ہے کہ تاکہ دوسری مکھی یہاں وقت ضائع نہ کرے، اور جب کوئی مکھی غلط جگہ پر بیٹھ کے آ جائے تو اس کے سیکورٹی والے اسے قتل کر دیتے ہیں بطور سزا کے کہ گندی جگہ پر کیوں بیٹھی۔ یہ پورا ایک نظام ہے، اور پھر اس سے جو شہد تیار ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، تو یہ ساری اللہ کی قدرت ہے، فرمایا یہ سارا غور و فکر کا سامان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بیٹی جو اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے، لیکن کافر بیٹیوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، ہاں کافر بیٹیوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلتا کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، اب اس سوچ میں پڑ جاتے کہ اسے زندہ درگور کر دیا جائے یا ساری زندگی اس رسوائی کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھا جائے۔ لیکن اسلام نے بیٹیوں کا تصور کیا دیا کہ یہ اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ بیٹیوں والا تھا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے جس کی 4 بیٹیاں، پھر فرمایا جس کی 3 بیٹیاں، پھر فرمایا جس کی 2 بیٹیاں، فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو صحیح تربیت کرے، صحیح گھرانے کے اندر آگے رخصت کر دے، وہ جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا جتنا ہاتھ کی یہ انگلی آپس میں قریب ہے۔ ہاں تو ایک کافر کا نظریہ ہے بیٹیوں کے بارے میں اور ایک مسلمان کا نظریہ ہے بیٹیوں کے بارے میں، لیکن بدقسمتی سے میرے رہن سہن کے غلط طور طریقوں نے آج مسلمانوں کی نظروں کے اندر بھی بیٹی کی ولادت عیب بنا دیا ہے۔ کسی بچی کی 2-3 بچیاں پیدا ہو جائیں، کسی عورت کی 2-3 بچے تو ساس ناک میں دم کر دیتی ہے. باپ شوہر کی نظریں اس سے ہٹ جاتی ہیں. اس بیچاری کا کیا قصور ہے, اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ لیکن میرے عزیزوں, یہ سب کفریہ تہذیب کے برے نتائج ہیں اور میرے معاشرے کے غلط رسم و رواج ہیں کہ آج بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. وہ ہو بھی رہا معاشرے میں یہ رہا کہ بیٹی کو کیا گھر بھیجا, اگلے گھر میں ساری زندگی کی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے, اور وہ داماد ہاں نہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے نہ اس کے خرچے برداشت کرتا ہے. بچہ پیدا ہو تو اس ماں باپ کے ذمے, پریشانی ہو تو ماں باپ کے ذمے, دوائی ہو تو ماں باپ کے ذمے, ہاں اس کی صحت خراب ہو تو ماں باپ کے ذمے. کیسا شوہر ہے, کیسی زندگی ہے؟ آج ضروریات, سچ عرض کر رہا ہوں, نمازی حاجی مل جائیں گے, نمازی حاجی مل جائیں گے, لیکن آج کوئی اچھا انسان مل جائے جس سے دوسروں کو راحت اور سکون ملے, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا اچھا انسان. ارے میرے عزیزوں, ولی ہاں بڑی بات ہے. آج کا کوئی اچھا انسان بن جاؤ بڑا قیمتی ہے. اچھا انسان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو, اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو اور کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہ ہو. لیکن میرے معاشرے کے ان غلط رسم و رواج نے آج پھر بچیوں کو بوجھ بنا دیا, آج پھر بچیوں کو بوجھ بنا دیا ہے. حالانکہ یہ بوجھ کافروں کی نظر میں تھا, مسلمانوں کی نظروں میں یہ اللہ کی رحمت کی ایک شکل تھی. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت کا تذکرہ, اللہ نے تمہیں گھر دیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اللہ رب العزت نے مختلف جانور دیے, ان کے جسم کے بال تمہارا لباس, اور ان کی جسے کہیں کہ بہت ساری چیزیں تمہارے استعمال میں آتی ہیں. پھر اللہ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا, انسان اٹھے گا تو اس پر اس کا نبی گواہی دے گا اور بتائے گا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا, اس میں ہدایت کا سامان ہے, اس میں اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.